الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صلى الله عليه محمد وعلى آله قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیہ کریمہ ہے جس میں انسانی فضائل اور کرامت اور عظمت کا معیار بتایا جا رہا ہے اور وہ معیار تقوا قرار دیا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقوا تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہے. تمام فضیلتیں جمع ہوتی ہیں تو انسان صاحب تقوا ہوتا ہے. اس لیے تقوا ام الفضائل تمام فضائل کی ماں کی حیثیت رکھتا ہے اور اسی لیے اس قدر تاکید بھی ہے تقوا کے بارے میں. لہذا پہلے بھی کئی مرتبہ تقوا کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے مختصر طور پر اور ایک اشارہ پہلے اس پروگرام میں بھی کیا گیا. یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ مختلف فضائل پر ایک اشارہ اور وہ بھی تاریخی مناسبت سے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل کی جو ایک سرچشمہ ہے فضیلتوں کا تمام امت مسلمہ کے لیے اور حتیٰ تمام بشریت اور انسانیت کے لیے. چونکہ فضائل کے میدان میں ہر انسان کو فضیلت کی ضرورت ہے اور جو صاحبان فضیلت ہیں ان سے رابطے کی اور ان کی فضیلتیں سمجھنے اور لینے کی ہر انسان کو ضرورت ہے. مذہب و ملت کے فرق کے بغیر اگر انسان فضیلتوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لے تو دین سمجھنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اگر ویلوز کو اور فضائل کو جو انسانی فضائل ہیں اس کو صحیح ریسورسز سے اگر انسان حاصل کرے تو دینداری اور دین پر عمل کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. انہی فضیلتوں میں، انسانی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عظیم ترین فضیلتوں میں سے ایک جو ہے وہ ہے بندگی اور عبودیت، بندہ ہونا. انسان کی اصلی تعریف اگر کی جائے، انسان کیا ہے، تو انسان کی صحیح تعریف اگر کی جائے تو صحیح تعریف یہ کہ انسان بندہ ہے، بندہ خدا ہے، اللہ کا بندہ ہے. اس تعریف سے نکل کر جو بھی تعریف انسان کی جا رہی ہے وہ اپنی حد سے نکل جانے کا نتیجہ ہے. چونکہ انسان کی حد یہ ہے اور کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ بندگی کے سائے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور بندگی کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو. لہذا روایات سے، گفتگو سے، آیات قرآنی سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ بلند ترین مقام انسان کا بندگی کا مقام ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یوں بھی مجلسوں میں اچھا نقطہ بیان کیا جاتا ہے اکثر کہ تمام انسانوں میں اشرف المخلوقات اور بلند ترین ذات پہ امبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور پیغمبر اکرم کو جس صفت سے یاد کیا گیا ہے اس جگہ پر کہ جو بلند ترین مقام رسول اللہ کا ہے، جہاں پر رسول اللہ پروردگار کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور معراج کا ذکر ہو رہا ہے، تو معراج کو رسول اللہ کی بندگی کے ساتھ بیان کیا گیا. عہدے سے رسول اللہ کو نہیں بیان کیا گیا. یہ عام طور سے ذاکرین بیان کرتے رہتے ہیں، میں یہاں پہ رکنا نہیں چاہتا، صرف وہی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ کو عام طور سے اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک فارمل طور پر رسول اللہ کو بلایا جا رہا ہے، تو وہاں پر رسالت کے ذریعے سے یا نبوت کے عہدے سے بلایا جائے، رسول کہہ کر بلایا جائے، نبی کہہ کر بلایا جائے، یا اللہ اپنے قریب بلا رہا ہے تو کوئی اور محبوب نام یا حبیب کہہ کر بلایا جائے، یا محمد کہہ کر بلایا جائے کہ خود محمد کے معنی تعریف کیا ہوا انسان، بہت سارے نام سے بلایا جا سکتا تھا، لیکن تمام ناموں کے درمیان میں کسی بھی نام کا اور کسی بھی لقب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، تمام منزہ ہے وہ ذات کی جو رات کی تاریکی میں اپنے بندے کو معراج کی منزلیں طے کرائیں. اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. اس میں واقعا اہم نقطہ پوشیدہ ہے کہ اہم ترین حالت جو پیدا ہے رسول اللہ کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے معراج کی شکل میں جانا، اور وہاں پر جس صفت سے یاد کیا جا رہا ہے وہ عبد کی صفت ہے، بندگی کی صفت ہے. کیوں؟ ایسے نہیں آیات قرآن میں الفاظ رکھے جا رہے ہیں، یعنی واقعاً چونکہ بندگی ہی سب سے بڑا مقام ہے، رسالت و نبوت یہ سب ذمہ داریاں ہیں، یہ مقامات نہیں ہیں. کبھی کبھی ہم ذمہ داریوں کو فضیلت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ذمہ داریوں کو فضائل کے شمار میں لا کر کہتے ہیں یہ ذمہ داریاں یہ فضیلت ہیں. نہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فضائل کی وجہ سے ذمہ داریاں دی جاتی ہیں انسان کو، دو چیزیں الگ ہیں. ذمہ داریاں فضیلت نہیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں. ہاں، ذمہ داریوں کے پہلے بھی فضائل ہیں، ذمہ داریوں کے بعد بھی فضائل ہیں. جن انسان میں فضیلتیں ہوں گی انہی کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، اور جو ذمہ داریاں ادا کر لیتے ہیں وہ صاحبان فضائل لوگ ہوتے ہیں جو ادا کر لیتے ہیں. ذمہ داری ادا کرنا، ذمہ داری کا حق ادا کرنا، یہ اس کے نتیجے میں خود اور فضیلت آتی ہے. تو ذمہ داری کے پہلے بھی فضیلت ہے، بعد میں بھی فضیلت ہے، لیکن ذمہ داری خود ایک ذمہ داری ہے. رسالت و نبوت و امامت و اس طرح کے جتنے بھی مقامات ہیں یہ سب ذمہ داریاں ہیں، اور ذمہ داریاں سخت ہوا کرتی ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شیبتنی سورۃ ہود، سورہ ہود نے میری کمر توڑ دی، مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ ہود میں یہ حکم دیا گیا کہ رسول اللہ آپ کو ویسے ہی عمل کرنا جس طرح میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، حکم کی پابندی کرنی اس آیت کی بنیاد پر. تو یہ قانون اپنی جگہ پہ ہے کہ عام طور سے ذمہ داری دی بھی اسی شخص کو جاتی ہے کہ جو صاحب فضیلت انسان ہو، قانون یہ لینا بھی اسے چاہیے کہ جس کے پاس ہو واقع فضیلت ذمہ داری، کیونکہ ذمہ داری کا حق ادا نہیں کر سکتا جس کے پاس نہیں ہے، کمالات نہیں ہیں، فضائل نہیں ہیں. مثلا ایک انسان کے پاس علم نہیں ہو لیکن وہ ایک علم کی ذمہ داری لے لے تو نہیں ادا کر پائے گا. مثلا ایک انسان کے پاس علم نہ ہو لیکن تعلیم دینے کی ذمہ داری لے لے، ٹیچر ہو جائے، معلم ہو جائے، مبلغ ہو جائے، ممبر پر آ جائے، لیکن علم کے بغیر. تو ذمہ داری لی ہے لیکن علم کے بغیر. علم ایک فضیلت ہے، یہ فضیلت اس کے لائق بناتی انسان کو کہ علم دینے، علم سمجھنے، علم پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی جائے. اور پھر یہ ذمہ داری جب ادا کرے گا تو علم اور بڑھتا چلا جائے گا، چونکہ علم کا یہ بھی قانون ہے کہ جتنا انسان علم کو دے گا اتنی علم بڑھتا چلا جائے گا. لیکن بغیر علم کے اگر علم دینے کی کوئی ذمہ داری لے تو کیا ہوگا؟ تو بغیر علم کے لینا بھی نہیں چاہیے، بغیر علم کے دینا بھی نہیں چاہیے. لہذا رسالت و نبوت جو رسول اللہ کی ہے وہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن دی کیوں گئی ہے؟ وہ عبودیت اور بندگی کی فضیلت کی بنیاد پر دی گئی. اس قدر عبد ہیں، اس قدر بندگی ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنی بڑی ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں. اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ، امیر المومنین کا جملہ بار بار پڑھا جاتا رہا ہے اور بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت پیارا ہے، کہ امیر المومنین نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی مسئلے پر فخر نہیں کیا ہے. یعنی اگر واقعا امیر المومنین اپنی زندگی کے مسائل میں فخر کرنا چاہے تو بہت ساری چیزیں ہیں فخر کرنے کے لائق، پوری زندگی فخر کرنے کے لائق ہے، پوری زندگی کا ایک ایک عمل فخر کرنے کے لائق ہے. دعوت و ذوالعشیرہ سے لے کر کے 63 سال کی پوری زندگی فخر کی ہے. رسول اللہ کی حمایت، رسول اللہ کی مدد، دین کی مدد، دین کے لیے قربانیاں، جنگ، میدان جنگ میں جا کر قربانیاں دینا، پوری زندگی امیر المومنین کی ہر ایک جو ہے واقعاً فخر کا مقام ہے، چونکہ سب خالصانہ تھی، سب مخلصانہ تھی. لیکن تمام اعمال کے درمیان میں اگر کسی چیز پہ فخر کیا ہے تو خود کو اللہ کا بندہ ہونے پر، اور اللہ کو اپنا رب ہونے پر، یہ فخر ہے. کیوں؟ کبھی اس پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. یعنی یہ کلمات ہم سنتے ہیں نا، سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں، لیکن اس واقعاً اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین آ کر فخر کر رہے ہیں کہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. پروردگارا، میری عزت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. یعنی رب اور عبد کے درمیان جو رابطہ ہے، اس رابطے پر انسان فخر کر سکتا ہے کہ کس قدر یہ رابطہ عبد و معبود کے درمیان میں ہے. کہ اصل انسان ہے ہی ہے، انسان کی پہچان ہی بندگی سے ہے. اور بھی بہت ساری پہچان بتائی گئی، لیکن اس ساری پہچان میں بندگی کا راز چھپا ہوا ہے. بندگی سے مراد یہ نہیں کہ انسان چند عبادتیں کر لیتا ہے تو بندہ ہے. بندگی یعنی ایک بہت ہی معمولی اور حقیر موجود یہ پرواز کرے پروردگار کی بارگاہ تک جانے کے لیے. یعنی حقیقی پرواز انسان جو ہے وہ بندگی کی حالت میں کر رہا ہوتا ہے. شاید ہمیں، ہم سب کو اس پرواز کا اتنا تجربہ نہیں ہے، لہذا اس کی شاید لذت کو محسوس نہ کر سکیں، اور اس حالت کی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے اس کیفیت کی اتنا احساس نہیں ہو پائیں. لیکن اگر انسان واقعاً پرواز کرنا چاہتا ہے تو پرواز کی بہترین حالت انسان کی ہے کہ وہ بندگی کی حالت پرواز کرتا ہے. یہ ماہ رمضان مثلا انسان کے پرواز کرنے کا ایک موقع فراہم کرنا ہے. یوں تو ہر کوئی بھی معین وقت نہیں ہے, کہیں رکاوٹ نہیں ہے, کوئی منع نہیں کیا گیا ہے. انسان جب انسان میں حالت پیدا ہو جائے اور پرواز کرنا چاہے, روح کی پرواز کرنا چاہے, تو وہ کر سکتا ہے. لیکن ماہ رمضان خاص موقع فراہم کیا گیا ہے کہ پرواز کی راہ میں جو عام طور سے رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ہٹایا گیا کہ زیادہ انسان پرواز کر جائے. ایک جملہ ہے استاد بزرگوار کا, شاید ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ لوگوں تک بھی پہنچا ہو, حضرت آیت اللہ مصباح یزدی حفظہ اللہ, بہت ہی خوبصورت بات ماہ رمضان کے بارے میں انہوں نے کہی کہ آپ فرض کریں ایک پرندہ پرواز کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پیر کو باندھ کر کسی پتھر سے باندھ دیا گیا ہے, رسی سے. ایک پرندہ ہے جس کے پیروں کو رسی سے باندھ کر پتھر میں باندھ دیا گیا, بھاری پتھر میں. پرندے کے نیچر میں ہے پرواز کرنا, لہذا وہ بار بار اڑتا ہے لیکن جہاں تک رسی کھلی ہوئی وہاں تک جاتا ہے, پھر نیچے گر جاتا ہے, پھر اڑتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر اڑتا ہے, پھر گر جاتا ہے. اور یہ بار بار اپنی فطرت کی بنیاد پر وہ اڑتا ہے لیکن رسی اسے کھینچ لیتی ہے, پتھر اسے نیچے کھینچ لیتا ہے, اڑنے نہیں دیتا ہے. ممکن ہے کہ یہ حالت بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ مایوس ہو جائے, پرواز کرنا چھوڑ دے. ایک زمانے تک پرواز کرے لیکن بار بار جب وہ گرے, بار بار گرے تو بار بار گرنا اسے مایوس کر دے اور پرواز کرنا چھوڑ دے. اور ممکن ہے یہ حالت اور آگے بڑھ کر اس حالت تک پہنچ جائے کہ پرواز کرنا ہی بھول جائے, کہ اگر اسے آزاد بھی کر دیا جائے تو بھی بیٹھا رہے, پرواز نہ کرے. پرندے کے لیے بدترین حالت ہے, ہے نا؟ ایک پرندے کے لیے بدترین حالت یہ ہے کہ اسے آزاد بھی چھوڑا جائے پھر بھی وہ پرواز کرنے کو تیار نہ ہو. جیسے کبھی کبھی بعض لوگ ہوتے ہیں پرندے کو, اس کو اچھا اچھا کھانا پجڑے میں دیتے ہیں, اتنا کھانا دیتے ہیں کہ وہ پجڑے کا کھانا کھا کھا کر اب جسے آزاد باہر گیا کہ پھر بھی آگر بیٹھا ہوتا ہے, آگر ہاتھ پہ بیٹھتا ہے, پیر پہ بیٹھتا ہے, اڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ پرندے کے لیے بدترین حالت. بعض شاعروں نے اس کو شاعری کی شکل میں آ کر بیان کیا کہ واقعی بری حالت ہے, پرندے کی بری حالت یہ. پرندہ جو جنگلوں میں, دریاؤں میں جس کی غذائیں رکھی گئی ہیں, تازہ غذائیں, اچھی غذائیں, اس کے نیچر کے مطابق غذائیں, وہ آ کر پیڑے کی غذائیں کھا کھا کر اتنا مانوس ہو گیا اس سے کہ پرواز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اپنی فطرت کو کھو بیٹھا یہ پرندہ, کھانے کی لذت کی وجہ سے, اور ایک دوسرا نقطہ یہ کہ سہولت کی وجہ سے کہ پرواز نہ کرنی پڑے, پر کو نہ پھڑانا پڑے, پروں کو زحمت نہ دینی پڑے. بغیر زحمت کے کھانا مل رہا ہے تو کیوں پرواز کی جائے. یہ پرندے کے لیے سب سے بڑا عیب ہے. ہو ممکن ہے کہ یہ اس عیب میں ہم بھی دوچار ہو جائیں. اتنا دنیا کی چیزیں پتھر بن کر ہمارے روح سے باندھ دی گئی ہوں کہ ہماری روح جب بھی پرواز کرنا چاہتی ہو یا اگر کھینچ لیتی ہو واپس بلا لیتی. جو روح کا کام ہے پرواز کرنا, روح ہے اللہ کے لیے, روح ہے من اللہ الی اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. روح تو ان زمینی چیزوں کے لیے نہیں ہے, ان زمینی چیزیں فقط روح کے ایک سواری کے طور پر بتائی گئی ہیں. یہ اللہ تک جانا چاہتی ہے. انک قادح الی اللہ قدحا فملاقیہ, تمہارا سفر اللہ کی طرف سفر ہے, تمہیں اس سے جا کر ملنا ہے, تمہیں اللہ کی روح میں سے نفخت فیہ من روحی, اللہ نے اپنی روح تمہارے اندر ڈالی. تو روح خدا ہے, روح خدا کو کہاں لا کے رکھ دیا گیا ہے, کب تک یہاں پہ رکے گی؟ لہذا اس روح کا کام ہے پرواز کرنا. لیکن اتنے پتھر باندھے ہیں ہم نے اس روح میں, ایک پتھر, ایک رسی جا کر دکان سے لگی ہوئی ہے, ایک رسی جا کر. البتہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کام کرنا یہ جہاد ہے, لیکن اس سے وابستہ اس طرح ہو جانا کہ اسی کو مقصد بنا لینا, یہ ہے رسی باندھنا. تو کتنی رسیاں ہم نے خود باندھ رکھی ہیں. اس سے غلط کوئی نتیجہ نہیں نکالے کہ کام کرنا چھوڑ دے, نہیں, ایسا کام کہ جو آ کر انسان کی روح کی پرواز کو روک لے, اس سے رابطے کو توڑ دے, رسی کاٹ دے. ہو تو جو رہا ہے آپ نے, یہ زہد کی بحث میں ہم آگے کہہ چکے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تقطعات الاسباب, ایک دن ایسا ہو جہاں ساری رسیاں توڑ دی جائیں گی, کاٹ دی جائیں گی رسیاں, سارے رسیاں کاٹ دی جائیں گی. یہ رسیاں اگر آ کر کاٹی جائیں گی تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. جس نے خود اپنی رسیاں کاٹی نہیں ہو اور اسے آ کر ایک مرتبہ ساری رسیاں کاٹ دی جائے, ساری ڈور جو ہے اس کی کیا کر دی جائے, کاٹ دی جائے, یہ بہت ہی مشکل میں پڑ جاتا ہے. یعنی واقعی انسان کو بہت سخت ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ بعض لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے کانٹوں پر ریشم کا کپڑا ڈال کر اسے کھینچ لیا جائے, تار تار اس کے الگ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قدر مضبوط رسیاں لگائی تھیں کہ جب اسے لے جانے کی باری آئی تو یہ رسیاں ٹوٹنے کو تیار نہیں, تو کھینچنا پڑے گا نا. اب روایات ہیں اس کے لیے. اس کا مطلب پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ بیکاری نہیں ہے نہ, انسان کو زیادہ سے زیادہ زحمت کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے, لیکن ارتباط کیسا ہو, روح کی پرواز میں رکاوٹ نہ ڈال دے انسان. ماہ رمضان آتا ہے یہ رسیاں کاٹنے کا مہینہ, تاکہ روح کو پرواز کرنے کا موقع دیا جائے. ممکن ہے یہ حالت پیدا ہوتی, کبھی ابھی ماہ رمضان کی ایسی حالت کبھی کبھی ہم بنا دیتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت ہو کہ ماہ رمضان میں کبھی انسان یہ حالت محسوس نہ کر سکے, یہ عشق کی حالت, یہ شوق کی حالت, یہ پرواز کی حالت, یہ روح کے سبک ہو جانے کی حالت, ہلکے ہو جانے کی حالت. سبک ہلکا سمجھ رہے ہیں نا, بوجھ, جو بوجھ پڑا ہوا ہے اس بوجھ کے ہلکے ہو جانے کی حالت انسان نہ محسوس کرے پورے ماہ رمضان میں, تو یہ مشکل ہے, واقعی ہمارے لیے مشکل. بس انسان ایک توبہ جب کرتا ہے تو توبہ انسان کو بہت ہی روح کو ہلکا کر دیتی ہے. ایک سجدہ انسان کے روح کو ہلکا کر دیتا ہے, اگر واقعی سمجھ کے انسان سجدہ کر رہا ہے. وہ خطبہ شعبانیہ جس کو ہم نے بار بار اس کا ذکر بھی کیا ہے, جس میں ماہ رمضان کے بارے میں پورا خطبہ رسول اللہ کا ہے, اس میں ایک جملہ رسول اللہ کی یہ ہے کہ وَأَوْزَارُكُمْ ثَقِيلَةٌ بِأَوْزَارِكُمْ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ بِأَوْزَارِكُمْ, اس طرح جملہ ہے کہ تمہاری پشت تمہارے بوجھ سے بہت سنگین اور بہت بھاری ہو گئی ہے. فَخَفِّفُوهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ, لہذا لمبے سجدوں کے ذریعے سے اسے ہلکا کر دو تھوڑی دیر کے لیے. بندگی کے ذریعے سے ہلکا ہوتا ہے انسان, یہ ہلکے ہونے کی کیفیت محسوس کرے. ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو صرف لالچ میں سجدہ, یہ لالچ والا سجدہ ہلکا نہیں کرتا اور بھاری کر دیتا ہے, مشکل میں ڈال دیتا ہے. ایک سجدہ انسان کرے کس لیے؟ اپنے روح کو ہلکا کر کے پرواز کی حالت میں لانے کے لیے, اور وہ پرواز کی کیفیت محسوس کر رہا ہو انسان. بندگی یعنی پرواز کی حالت پیدا کرنا انسان میں. یعنی ایک پرندہ جس کو 11 مہینے سے بدھا ہوا تھا, اتنی اتنی ساری چیزوں میں بدھا ہوا تھا, ایک تو روزانہ اس ٹائم صبح کھانا, دوپہر کھانا, رات میں کھانا, کھانا کھانا کھانا, کھانے کے لیے کوشش کرنا, پکانا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ خود بھی ایک جو ہے رسی بدھی ہوئی ہے. خواتین کو کچن میں لا کے باندھ کے رکھتی ہے, مردوں کو دسترخوان پہ لا کر باندھ کے رکھتی ہے, باندھا ہوا ہے. ایک ظاہری طور پر انسان کو آزاد کر دیا, نہیں ہم نہیں کھانا ہے, بس سحر سے لے کر کے مغرب تک کچھ کھانا ہی نہیں ہے. ایک رسی کٹ گئی, پہلے ہی سے کٹ گئی. بہت ساری رسیاں اور بھی انسان اسی ماہ رمضان میں کاٹتا. بندگی جو ہے وہ پرواز کرنے کا نام ہے عزیزو. ہم نے بندگی کو بوجھ بنا رکھا ہے, اتفاق سے بندگی جو آزاد کرنے کا نام ہے اس کو ہم نے بوجھ بنا کے رکھا ہوا ہے. اسی لیے نہ بندگی میں مزہ آتا ہے, نہ کرنے کے دل چاہتا ہے. فرشتوں کے ڈنڈے کی ڈر کے مارے جا کر کسی طرح نماز پڑھ لیتے ہیں, یہ فرشتے بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے ہیں, بعد میں جو ہے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا, ماریں گے بھی, مار مار کے کہیں جہنم تک نہ پہنچا دے. لہذا یہ بوجھ بنی ہوئی ہوتی ہے. لیکن رسول اللہ کی زندگی میں جا کر دیکھیں, امیر المومنین کی زندگی میں جا دیکھیں, امام زین العابدین کی عبادتیں دیکھ دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے, اس قدر عبادت امام زین العابدین کی, اور اتنا تعجب کرتے تھے کہ پوچھ لے کہ آپ کتنا زیادہ آپ عبادت کریں گے, آپ کے پیروں کی حالت دیکھیں, آپ کے گھٹنوں کی حالت دیکھیں, آپ کے جسم کی حالت دیکھیں. کہا کہ میں کہاں اس عبادت تک پہنچ سکتا ہوں میرے جد, جو میرے جد امیر المومنین عبادت کیا کرتے تھے. تو وہ عبادت جو بوجھ سمجھ کر کی جا رہی ہو وہ حالت پرواز نہیں پیدا کر سکتی. بندگی کے بارے میں تصور انسان اپنا تبدیل کرے, نگاہ بدلے. جب تک یہ نگاہ بنی ہوئی ہے کہ یہ ایک بوجھ ایسے کرنی ہے, اب تو اذان ہو رہی ہے تو جانی ہے, وقت آ گیا تو نماز پڑھنی ہے, ماہ رمضان آ گیا تو روزہ رکھنا ہی ہے, یہ تو بوجھ اٹھانا ہی ہے ورنہ مار پڑے گی, تو واقعی اس میں لذت انسان نہیں محسوس کرے گا. لیکن امام سید سجاد روزے کا کس طرح انتظار کر رہے ہیں, صحیفہ سجادیہ جا کر پڑھے. روزہ آ رہا ہے تو کس طرح دعا پڑھ لے, روزہ جا رہا ہے تو کس طرح دعا پڑھ لے. صحیفہ سجادیہ راہ سے بندگی سکھانے کی کتاب ہے, دعائیں کس طرح گریہ کر رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, کس طرح الوداع کہہ رہے ہیں, کس طرح سلام کہہ رہے ہیں, کس طرح انس کا اظہار کر رہے ہیں, سلام علیک یا اکرم مصحوب, اے بہترین ساتھی, اے بہترین مانوس, اے بہترین دوست, یہ روزہ آیا تو اس نے کتنی چیزوں سے میرا رابطہ توڑ دیا. امام یہ کہہ رہے ہیں, اصل امام جو زندگی بھر جس کی بندگی میں گزر رہی ہے, زندگی بھر جس کی عبادت میں گزر رہی ہے, جو روزہ ایک حالت پیدا کرتا ہے انسان, کہ یہ روزہ, یہ بندگی, اس بندگی کے لیے ایک چیز اور چاہیے, اس کے پہلے بندگی کے, یعنی بندگی کی حالت پیدا کرنے کے لیے, وہ ہے انسان میں توازو, فروتنی جسے ہم کہتے ہیں, توازو کی. توازو مقابلے میں ہے غرور کے. دیکھیے بہت ساری اخلاقی ویلوز ہیں, مورل ویلوز, اسلامک مورل ویلوز بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں, البتہ ہم بہت کم یہاں پہ بیان کر پا رہے ہیں, لیکن اس کی طرف بہت توجہ, چونکہ توازو کی حالت انسان میں پیدا ہو تو یہ حالت انسان کو بندگی کی حالت تک لے جا سکتی ہے. توازو کی حالت یعنی کیا؟ توازو یعنی جو غرور کے مقابلے میں تکبر کی حالت نہ ہو, غرور کی حالت نہ ہو, خودبینی نہ ہو, خود پسندی نہ ہو, خود کو دیکھ دیکھ کر مغرور نہ ہو رہا ہو انسان, حتیٰ اپنی اچھی حالت کو دیکھ کر, اپنی بندگی کو دیکھ کر مغرور نہ ہو رہا ہو. توجہ رہے آپ نے, جہاں غرور کی کیفیت پیدا ہوتی وہاں سے انسان سے توازو اور فروتنی یہ جانا ختم ہوتی, جہاں سے توازو اور فروتنی جانا ختم ہوتی ہے وہیں سے بندگی کی حالت انسان کی چھنتی چلی جاتی. بندگی کی حالت کا احساس ہم کبھی کبھی اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ متوازے نہیں ہیں. توازو ایک روحانی کیفیت کا نام ہے, یہ ہم نہیں عرض کر سکے ہیں کہ چونکہ ہماری الگ سے ہم نے مستقل موضوع کے طور پر نہیں چھیڑا ہے اخلاقی اخلاق کی, اخلاق کی جتنی بھی صفتیں ہیں, اخلاق اصل میں انسان کی روح میں ایک صفت کا پیدا کرنا ہے. اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کتابیں پڑھ لے, درس پڑھ لے, مجلسیں سن لے, پڑھ لے, بیان کر لے اور اس سے جو انسان میں اخلاق پیدا ہو جاتا ہے, نہیں, اخلاقی حالت پیدا کرنا یعنی انسان کو اس کی بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے, یعنی یہ حالت بار بار اپنے اندر دہرانی پڑتی ہے, تکرار کرنی پڑتی ہے. جیسے ہی غرور کی حالت کبھی احساس کر رہا فوراً اس حالت کو توڑ کر توازو کی حالت پیدا کرے. مثلا اپنے غلام کے سامنے, اپنے نوکر کے سامنے, اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے, کسی کے سامنے انسان میں غرور کی حالت پیدا ہو وہیں فوراً اسے توڑے, فوراً وہیں اس کو سزا بھی دے, فوراً وہیں پر استغفار کرے تاکہ یہ حالت ٹوٹے. یہ حالت ٹوٹے گی تو انسان میں توازو کی حالت پیدا ہو. بہت سارے حالات اثرات ہوتے ہیں, یعنی عام نارمل حالات میں, کہ مثلا انسان کو اگر یہ پسند ہو کہ میرے پاس زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہو, زیادہ لوگوں کا ملنا جلنا ہو, ہم چلیں تو زیادہ لوگ ساتھ میں چلیں, ہم جہاں بیٹھیں تو لوگ زیادہ لوگ دیکھ رہے ہوں, یہ اگر بیماری کی حالت بنتی جا رہی ہے انسان اس کو کوشش کرے توڑنا شروع کرے, توڑنا شروع کرے. معلوم ہے کہ ایک مرتبہ یہ چیزیں نہیں ٹوٹیں گی, ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ زیادہ لوگوں کی نگاہ پڑ رہی ہو, گزرے تو لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں, منتظر ہو کہ سلام کر رہے ہوں, یعنی بے جائیے کہ اپنے توازو کا اظہار کریں, انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ میرے سامنے متوازے ہوں, لوگ فروتنی کا اظہار کریں. یعنی یہ حالت ہے اگر انسان میں پیدا ہو رہی ہے, انسان جو ہے بہت ہی धीरे धीरे आराम से, जैसे ही ये कैफियत इंसान में रूह में महसूस हो, फौरन उसके खिलाफ अमल अंजाम दे। यानी जैसे इंसान का दिल चाहे कि कोई मुझे सलाम करे, वहीं पर फौरन वो खुद सलाम करे, ताकि वो गुरूर की हालत टूट के तवाजो की हालत पैदा होना शुरू हो जाए। बहुत मुश्किल काम नहीं, मानता हूं कि मुश्किल काम है, लेकिन जब इंसान ये करना शुरू कर दे तो बहुत ही आसान भी हो जाता है और बहुत ही लज्जत बख्श भी हो जाता है। मसलन एक इंसान जिससे हमेशा इंसान इंतजार करता है कि ये मेरा छोटा आदमी है, इसको मुझे सलाम करना चाहिए, लेकिन एक मरतबा ऑफिस में जाकर खुद उसको सलाम करता है तो बहुत ही लज्जत बख्श भी इंसान, लज्जत महसूस होती है। यानी अगर करके देखे, अलबत्ता यहाँ के जमींदाराना और नवाबी और शाहाना कल्चर में ये चीज़ बहुत मुश्किल पहली मरतबा लगती है इंसान को, लेकिन चूंकि हमारे पूरे कल्चर पे, चूंकि हुकूमतें किसकी रही हैं, पहले बादशाहों की हुकूमतें रही हैं, बादशाहों की हुकूमतें टूटी, फिर छोटे छोटे नवाबी हुकूमतें हुई और क्या क्या जमींदारों की हुकूमतें रही, इन लोगों ने यही कल्चर पेश किया है। या तो गुरूर का कल्चर खुद पेश किया है, दूसरों में मुतवाजे बनाया, फिर ये लोग जो उनके सामने मुतवाजे थे वो अपने नीचे वाले के लिए खुद मगरूर बन जाते हैं। यानी एक सिस्टम यही बना हुआ है कि जो हमसे बड़ा हो उसके सामने चापलूसी कर रहे हैं, उसके सामने तमल्लुक कर रहे हैं, उसके सामने अपने आप को जलील और रुसवा कर रहे हो, लेकिन जो हमसे छोटा हो उसके सामने खुद मगरूर बन जाएं। ये पूरा एक कल्चर बना हुआ है, ये वही कल्चर है जो बिल्कुल अपोजिट है रसूलुल्लाह के कल्चर से, इस्लाम के कल्चर से, अमीरुल मोमिनीन के कल्चर से, आइम्मा के कल्चर से। बहुत ही सख्त गुजरता है अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे घर में अगर एक नौकर काम कर रहा है और तुम खाना खा रहे हो तो क्यों उसको अपने साथ बैठा कर नहीं खिला देते, वो मुमकिन है मोमिन है, मुसलमान है, आप जैसा कलमा पढ़ने वाला है, लेकिन ये गवारा नहीं है कि साथ में बैठा के खिलाएं। क्यों? इसलिए कि हमारे ऊपर बादशाहों का कल्चर हाकिम है, इस्लामी कल्चर हाकिम नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम का कल्चर हाकिम नहीं है। लिहाजा जब आइम्मा अलैहिस्सलाम काम करते करते गुलाम भी काम कर रहा होता तो खुद भी काम कर, दस्तरखान बिछा जाता था, गुलाम को आकर बिठाते थे, खुद बिठाते थे, लोग देखते थे, ताज्जुब करते थे, ये क्या हो रहा है? ये सुनना हमको अच्छा लगता है, लेकिन ये सुनकर एक कल्चर की शक्ल देना ये बहुत है मुश्किल है, लेकिन अगर इंसान ये करके देखे तो बहुत ही लज्जत बख्श भी है, बहुत ही सुकून का बाइस बनता है इंसान के लिए, बहुत ही मुतमइन करने वाला, चूंकि इंसान समझता है कि हाँ एक सही रास्ते पर इंसान ने अपना सफर शुरू कर दिया, चूंकि बहुत सारे तजुर्बे हैं, देखा है दोनों तरफ करके भी। कहा बाज वक्त कहा गया कि क्या मुश्किल है कि जब एक इंसान है जो मोमिन भी है, घर में है, साथ में है, जब आप दस्तरखान में बैठे हुए हैं तो उसे भी साथ में बैठाए, ना वो बैठने को तैयार है क्योंकि अपने आप को एक ऐसे कल्चर में पाया कि जहां पर उसको खुद अपने आप को हकीर बना के रखना है, ना ये बिठाने को तैयार है क्योंकि खुद अपने आप को मगरूर और फिरौन बनाकर बैठा हुआ है, छोटा सा फिरौन, छोटा सा नमरूद, छोटा सा ये बेलार्ज किया। हर इंसान में ये सारी चीजें रखी हुई हैं, जिस चीज को इंसान तरबियत करना चाहे वही बड़ा होता चला जाए। यानी छोटा सा फिरौन हर एक के पास है, चाहे तो बड़ा फिरौन बन जाए, बनने की सलाहियत सब में है, सब में। फाल हम हा फजूर हा व तकवा हा, हर इंसान की रूह में, व नफ्सी वमा सवा हा, फाल हम हा फजूर हा व तकवा हा, नफ्स इंसान में दोनों चीजें उठाकर रख दी गई हैं, हर तरह की चीज लाकर रख दी गई है। फजूर फाजिर बन के इंसान फिरौन जैसा बनना चाहे तो वो बनने की हर इंसान में सलाहियत रखी है, उसको तरबियत करके बड़ा करना चाहे बड़ा होता चला जाएगा। लिहाजा जहां पर ये चीज नजर आ रही है उसको इंसान तोड़े। अमीरुल मोमिनीन जब बाजार में निकलते तो चंद लोग साथ में चलते थे तो रोकते थे, कहते जाएं आप अपना अपना काम करें, आप बेकार हैं कि जो मेरे साथ चल रहे हैं। हमारे साथ अगर चार लोग चल रहे हैं तो मुमकिन हमको बहुत अच्छा लगे, देखो मैं निकला हूं तो अकेले नहीं, चार लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ये अगर ये अच्छा लग रहा है तो अंदर एक गुरूर की कैफियत है जो ये चीज अच्छा लगा रही है, तो जरूर है हम निकले तो हमारा खानदान हमारे साथ साथ निकला है, ये वही हालत गुरूर है। इजाजत नहीं देते थे अमीरुल मोमिनीन की जब बाजार में निकले तो दो लोग या चार लोग साथ में चलते हुए आए कि आप अकेले जा रहे हैं मैं भी आपके साथ, बिल्कुल इजाजत नहीं देता, तुम अपना काम जाके करो, बेकार तो नहीं जो मेरे साथ चलने के लिए आ रहे हो। اپنا گھر کا سامان خرید کر, یہ اس وقت کی بات ہے, کوفے کا واقعہ ہے, جو کتاب میرے پاس موجود ہے, واقعہ میں دیکھ رہا تھا کہ مدینے کے تو نہیں ہے, چونکہ اگر مدینے کے واقعہ ہو تو کہا جائے کہ مدینے میں حکومت نہیں تھی, امیر المومنین علیہ السلام ایک ظاہری طور پر ایک عام زندگی گزار رہے تھے, لیکن کوفہ حکومت آنے کے بعد, ظاہری حکومت آنے کے بعد امیر المومنین کوفے میں آئے ہیں, پہلے مدینے میں, پھر مدینے سے کوفہ منتقل ہوئے. واقعہ یہ روایت جو کوفے کی ہے کہ کوفے سے امیر المومنین اپنے گھر کا سامان, جو اس زمانے میں گھر کا سامان اتنا زیادہ راشن نہیں ہوا کرتا تھا جو ہم جا کر مال سے خرید کے لاتے ہیں, اتنا سب کچھ نہیں خریدنا پڑتا تھا, ایک کلو ڈیڑھ کلو دو کلو خرما خرید کے لائے چند دن کے لیے کافی ہوا کرتا تھا, کھانا یہی ہوتا تھا, خرما کے ساتھ روٹی بھی نہیں ہوتی تھی, یہ بہت کم ہوتا تھا کہ خرما ہو اور خرما کے ساتھ روٹی بھی کھائی جا رہی ہو, ایسے بھی حالات تھے. ابھی غذائی چیزوں پہ بہت, چونکہ عرب کی سرزمین ایسی نہیں تھی, تجارت زمانے میں نہیں تھی, پروڈکشن بھی اتنا زمین میں, اتنی پیداوار بھی نہیں تھی, اتنے وسائل نہیں جس کے ذریعے سے, شاید ابھی بہت بعض بزرگ لوگ اگر دیہاتوں میں کبھی رہے ہوں 50 سال پہلے 60 سال پہلے, جن کے پاس زیادہ زیادہ کھیت ہوتے تھے, وہ بھی جلدی سے اتنا غذائیں فراہمان مہیا نہیں ہوتی تھی, مشکل تھی واقعی, ابھی فراوانی ہے چونکہ بہت سارے طریقے آ گئے. تو عام طور سے ایک کھانا یہ ہوا کرتا تھا کہ خرما کھا لیتے تھے, یعنی خرما ایک بہترین غذا, فقط خرما, یہ نہیں کہ 10 ساتھ میں روٹی بھی, خرما صرف کھاتے تھے. امیر المومنین خرما لے کے آ رہے ہیں اپنے گھر کے لیے, سامنے راوی کے بھی یہاں پر نام, اس نے دیکھا, کہا کہ امیر المومنین یہ خرما ہم اٹھا لیتے ہیں. یوسف ابن یعقوب کی روایت ہے, کہا کہ خرما ہم, اس کو اجازت دے کہ خرما ہم آپ کے گھر تک پہنچا دیں. یہ امیر المومنین کی کا توازو, یعنی انسان کی روح کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جو انسان کو اتنے عظیم بندگی کے مرحلے تک لے جاتی ہے. تمام نے کیا فرمایا, البتہ یہ ایک واقعہ نہیں, اس طرح کی چونکہ واقعات سارے تو بیان نہیں کیے گئے, چند واقعات ہیں جو روایت کی شکل میں آ گئے, وہ سارے واقعات ممکن ہے کتابیں ضائع ہو گئیں, کتابیں موجود ہی نہیں رہیں, وہ سارے واقعات لوگوں نے دیکھے لیکن بیان نہیں کیے, بہت ساری چیزیں بیان کی گئیں لیکن لکھی نہیں گئیں, بہت ساری چیزیں لکھی گئیں لیکن ضائع ہو گئیں, بہت ساری چیزیں لکھی ہیں لیکن ہماری نگاہ وہاں تک نہیں ہے, آپ کی نگاہ وہاں تک نہیں ہے, یہ جو چند واقعات کے بھی سنتے تھے, یہ نہ سمجھے فقط یہی ہے, یعنی یہ وہ واقعات ہیں جو پوری زندگی کو ان واقعات کے ذریعے سے پڑھا جا سکتا ہے. واقعہ ممکن ہے 2 منٹ کا ہو لیکن اس 2 منٹ کے واقعے سے پوری زندگی کو سمجھا جا سکتا ہے, اس نگاہ سے واقعات کو دیکھا جائے. لہذا راوی کہتا ہے کہ میں نے امیر المومنین سے کہا کہ امیر المومنین مجھے دیں تاکہ میں یہ خرما گھر تک پہنچا دوں. یہ اس وقت ہے جب امیر المومنین حاکم ہے, آج کے تقریباً 50 ملکوں پر امیر المومنین کی حکومت ہے. ایک مرتبہ تصور کریں نا, ایک بادشاہ آج کا اور وہ لے کر جا رہا ہو اپنے گھر کا خرما خرید کر, اس قدر فروتنی, اس قدر توازو, یعنی جھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھایا کہ بھلا بھلا میں یہ کیسے کروں, میں جاؤں خریدنے کے لیے, میں جاؤں لینے کے لیے, اتنے سارے لوگ ہیں, کسی سے کہہ دوں وہ لا کر پہنچا دے گا, پھر مولوی کہے گا تو پھر مولوی اس کو پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا, کوئی لا کر پہنچا دے گا, ہوتا نا لوگ احترام کرنے لگتے ہیں. تو امام نے جواب میں کیا فرمایا, امام نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے گھر کی ضرورت کا سامان خود اٹھا کر لے جائے, اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کوئی اٹھا کر دوسرا لائے. سیدھا سا جملہ ہے, سادہ سا جملہ ہے, یعنی اس جملے سے وہی روح کی فروتنی اور روح کا توازو ظاہر ہو رہا ہے. سیدھی سی بات, ممکن ایک آدمی آ کہے کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہے, ممکن اپنے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں متوازے انسان ہوں, لہٰذا ظاہر کر رہا ہوں کہ نہیں ہاں میں خود لے کے جا رہا ہوں, نہیں یہ نہیں کہا, کہا کہ نہیں ایک باپ کا یہ زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی غذا خود فراہم کرے, اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے آئے, خود اپنے گھر میں پہنچائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ خود اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی ہوتی تھی. یہ موضوع بھی باقی ہے, انشاءاللہ کبھی توفیق ہوگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ایک تفصیل سے گفتگو کی جائے. خود چکی چلا رہی تھی, یہ روایات ہیں نہیں بڑی بڑی آتی, خود اپنے ہاتھ سے. امیر المومنین اگر میدان جنگ میں ہوتے تھے, امیر المومنین اگر تبلیغ پہ ہوتے تھے, تو گھر کے سارے کام جناب زہرا سلام اللہ علیہ خود انجام دے رہی ہوتی تھی. کام زیادہ بڑھ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, جو بچوں کے درمیان میں فاصلہ کم تھا. مثلا امام حسن امام حسین السلام کے درمیان میں فاصلہ ایک سال کا بھی نہیں ہے, تقریباً کچھ 10.5 مہینے کا فاصلہ ہے, 3 شعبان اور 15 رمضان ایک ہی سال کے, اسی اگلے ہی سال ولادت ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ, جناب ام کلثوم, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جہاں گھر پہ کوئی نہیں ہے وہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اگر تقاضا بھی کیا تو رسول اللہ نے اس تقاضے کے بدلے میں تسبیح ادا کی, یعنی راز بندگی دیا. کنیز کے بجائے کنیز کے تقاضا کرنے گئی بی بی, یہ واقعاً ضرورت تھی, واقعاً مشکل تھی, چونکہ اکثر اوقات میں امیر المومنین بھی گھر پہ نہیں ہوا کرتے تھے. اگر امیر المومنین گھر پہ ہوا کرتے تھے تو گھر کے سارے کام میں شریک ہوتے تھے. گھر کی صفائی اگر امیر المومنین ہوتے تھے تو خود کرتے تھے, کبھی جناب زہرا کو نہیں کرنے دیتے تھے. چونکہ گھر میں جھاڑو لگانا, جھاڑو لگانا یہ انسان متواضع انسان کر سکتا ہے, متکبر انسان جھاڑو نہیں لگا سکتا. حتیٰ بیوی مریض بھی ہو, بیوی مشکل میں ہو, لیکن وہ طے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جھاڑو لگانا یہ صرف بیوی کا کام اور کسی کا کام نہیں ہے. اور یہ ذاکر بھی آگے سے بیان بھی نہیں کرتا, چونکہ خود بھی جھاڑو گھر میں نہیں لگاتا. تو جو ہمیں آپ نے, میں لگا لیتا ہوں اس لیے بیان کر رہا ہوں, واقعا کبھی اگر گندم صاف کرنا ہوتا تھا یا دال کچھ صاف کرنی ہوتی تھی, یہ روایات ہے کہ امیر المومنین آ کر خود یہ کام کیا کرتے تھے. جناب زہرا کے کام میں کبھی جب پیدا کرنی ہوتی اس طرح امیر المومنین خود کام کیا کرتے تھے. چکی چلانی ہوتی تھی, امیر المومنین خود جناب زہرا کی چکی چلانے میں مدد کرتے تھے جب امیر المومنین گھر کے اندر ہوتے تھے. یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ داخل ہوئے, دیکھا کہ امیر المومنین نے جناب زہرا چکی چلانے کا, کہ اس میں کون زیادہ تھکا ہوا ہے, تو امیر المومنین نے کہا کہ فاطمہ زیادہ تھکی ہوئی. تو امیر المومنین جناب زہرا کو اٹھا دیا, اب رسول اللہ بیٹھ گئے اور امیر المومنین بیٹھ گئے چکی چلانے کے لیے. اس میں کیا مشکل ہے؟ متواضع روح کا انسان یہ عمل انجام دے سکتا ہے. تواضع ہو تو بندگی آتی ہے, یعنی اپنی روح میں تواضع ہو تو اللہ کے سامنے, ورنہ جو انسان روحانی طور پر مغرور ہے وہ پروردگار کے سامنے بھی متواضع نہیں ہو سکتا, پھر بندگی بھی نہیں پیدا ہو سکتی. ممکن ہے 1000 رکعت نماز پڑھ لے لیکن بندگی کی حالت پیدا نہیں ہوگی, وہ پرواز کی حالت, یعنی بندگی جو پرواز کی حالت پیدا کرتی انسان میں, روح کو آزاد کرتی, وہ آزاد ہونے کی حالت پیدا نہیں ہوگی انسان کے اندر. امیر رابی کہتا ہے کہ ابن ابی الحدید نے واقعہ نقل کیا ہے, ابن ابی الحدید جنہوں نے نجل البلاغہ کے شرح لکھی ہے, کہ رابی کہتا ہے کہ امیر المومنین کو دیکھا, 4 درہم کا لباس خریدا, کرتا, اور خرید کے فوراً وہیں خریدنے والے درزی سے کہا کہ اس کی آستین چھوٹی کر دو. آستین چھوٹی کرنے کا ایک مقصد یہ ہے تاکہ غرور ظاہر نہ ہو, چونکہ اس زمانے میں بڑے لباس پہننا مغرور ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس اونچا پہنتے تھے, ابھی بعض لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اونچا کر دیا ہے کہ جس بھی دکھنے لگے, اس حد تک نہیں کہ ٹانگیں دکھنا شروع ہو جائیں. ٹانگ کا دکھنا یہ خود بھی ایک طرح سے جو ہے وہ مایوب سی بات ہے, نہیں دکھنا چاہیے. رسول اللہ کی زندگی میں, کہ رسول اللہ بچپن کی حالت تھی اور بہت بچپن کی حالت میں چاہتے تھے, کسی کے گھر بن رہا تھا, سارے بچے تھے, بچے لوگ اٹھا اٹھا کے سامان دے رہے تھے, مدد کر رہے تھے, اچھی چیز ہے. اور یعنی دیہاتوں میں ابھی بعض وقت یہ حالات ہوتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. رسول اللہ نے بھی اٹھانا چاہا تو دامن جو ہے اٹھایا تو پیر کا کچھ حصہ کھلنے کے چانسز ہوئے, تو فرشتہ آیا اور فرشتے نے پکڑ کے اس کو نیچے کر دیا. یہ گناہ نہیں ہے محض اللہ, یہ کچھ نہیں ہے, لیکن شایان یعنی ایک اچھا نہیں لگ رہا, فرشتے کو اچھا نہیں لگ رہا. تو لیکن اس زمانے میں خاص کر مغرور لوگوں کی صفت یہ ہوتی تھی کہ وہ لباس ایسا پہنتے تھے کہ جو زمین میں کھسکتا ہوا جائے, لمبے لباس پہنتے تھے. ابو سفیان اور ابو جہل یہ مغرور لوگ, بڑے لباس پہنتے تھے اور اپنے غرور و تکبر و گھمنڈ و دولت مندی کے اظہار کا ذریعہ یہ تھا کہ بڑے لباس پہن کے، لہذا اس حالت غرور کو توڑنے کے لیے، اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ نے تھوڑا اونچا لباس پہنا. امیر المومنین نے بھی آستین کو کٹوایا تاکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ تاکہ اس سے یہ ظاہر نہ ہو، حالت توازو ظاہر ہو. غلاموں کو چھوٹے لباس پہنائے جاتے تھے، خود بڑے لباس پہنتے تھے، غلاموں کو چھوٹے لباس پہناتے تھے. البتہ چھوٹے لباس وہ غیر مناسب پہناتے تھے، لیکن رسول اللہ اس طرح کے لباس، رسول اللہ وہ معیوب لباس تھا جس میں جسم کا حصہ کھلا ہوا، لیکن رسول اللہ نے خاص کر اپنے لباس کو بلند کیا تھوڑا سا تاکہ کسی کو کبھی ایک گمان، بدگمانی بھی نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ کہیں رسول اللہ نے وہ مغرور لوگوں والا لباس تو نہیں پہن رکھا ہے. کہ البتہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کی توفیق ہوئی چند سال پہلے پورے عشرے میں، اور وہ انٹرنیٹ پر موجود بھی ہے، اور ضرورت ہے کہ واقعی بیان کی جائے کہ واقعی انسانی زندگی کے لیے عظیم ترین نمونہ وہ سیرت ہے، کہ وہی سیرت، اسی سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے آئمہ علیہ السلام نے آ کر قربانیاں دی ہیں. رسول اللہ کی سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے، رسول اللہ کی سیرت کی حقیقت کو اگر اپنی پوری زندگی سے پیش کیا، اس کے بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہ پورا دین در حقیقت سیرت رسول اللہ ہے، سیرت آئمہ ہے، دین تو الگ سے کچھ چیز نہیں ہے. دین کو پورا خلاصہ کیا جائے تو کیا ہے؟ ایمان اور عمل ہے. ایمان و عمل ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ وہ سیرت سے ظاہر ہوتا ہے. دین میں ایک اہم پہلو سیرت میں ہے، وہ متواضع ہونا. امیر المومنین نکل جاتے تھے، برہنہ پا نکلتے تھے بعض حالات میں، چونکہ مغرور لوگوں کی اصل ممکن نہیں ہے کہ وہ ننگے پیر کبھی باہر نکلے. ننگے پیر نکلنا، کبھی کبھی اگر ان کو مسجد میں چپل اتارنا پڑے تو یہ بھی ناگوار ہے. مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ جوتا اتارنا پڑے گا. مغرور انسان جو جوتا نہیں اتار سکتا، ایسے جوتے پہنا جاتے ہیں کہ جو مسجد میں بھی چل جائیں، ایسے چپل پہنا جاتے ہیں کہ جو در حقیقت یہ حالت غرور کی نشانی ہے کہ انسان ننگے پیر کیسے بھلا چلے. امیر المومنین ننگے پیر، بعض حالات بتائے گئے، مثلا عید فطر میں جب نکلتے تھے تو ننگے پیر گھر سے نکلتے تھے. البتہ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ بھی یہاں ہاتھ بند نکلیں کہ جا کر مسجد کو نجس کر دیں، چونکہ وہاں عرب میں کوئی چیز نجس نہیں ہوتی. آپ مثلا عرب میں جائیں، ایران میں جائیں، تو وہاں بارش بھی ہو رہی ہو تو کوئی چیز نجس نظر نہیں آئے گی، چونکہ وہاں نجس جانور نہیں ہوں گے شہر میں، نجس مسائل نہیں ہوں گے، نجس چیزیں نہیں ہوں گی، لوگ رجسٹری کر رہے ہوں گے، نالیاں نہیں ہوں گی، نجس نالیاں نہیں ہوتی ہیں. نالیاں اگر ہوتی ہیں تو صاف پانی کے لیے، تاکہ لوگ اس سے کچھ دھلنا چاہے تو دھل لیں، پھل دھلنا چاہے تو دھل لیں، سبزی دھلنا چاہے تو. مثلا ایران وغیرہ میں اگر کبھی لوگ جو ہے نالی کے پانی نکال کے سبزی دھل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پانی ڈالا ہی جاتا ہے نالیوں میں تاکہ صاف پانی، شفاف پانی. یہاں کی طرح سے نہیں ہے، نہ نجس جانور ہوتے ہیں کوئی، تو وہاں کوئی چیز نجس نہیں ہوتی. ہاں اگر آپ کو یہاں پر خطرہ ہے نجس ہونے کے تو ٹھیک ہے، نجس نہ کریں، لیکن یہ حالت خود پیادہ پا ہونا غرور کو توڑنے کی حالت ہے. بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان، مثلا سلام کرنا، رسول اللہ نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس سیرت کو باقی رکھوں گا کہ میں سب سے پہلے سلام کروں گا. لوگ چاہتے تھے لیکن رسول اللہ سے پہلے سلام نہیں کر پاتے تھے، پہلے رسول اللہ سلام کرتے تھے. یعنی بڑھ بڑھ کر سلام کرنا، بچوں کو سلام کرنا، جوانوں کو سلام کرنا، نوجوانوں کو سلام کرنا، یہ ایک خوبصورت حالت ہے، بہت ہی پیاری حالت ہے. بچے کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، خود کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے غرور کی حالت ٹوٹ رہی ہوتی ہے. لہذا عید فطر میں، عید اضحیٰ میں، روز جمعہ عام طور سے امیر المومنین پیادہ نکلتے تھے پیدل، کسی کی تشییع جنازہ ہوتی تھی تو پیدل نکلتے تھے، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے. مسئلہ تقدس کا صرف نہیں ہے کہ تقدس کے لیے جا رہے ہیں، بعض جگہ پہ تقدس بھی اہم چیز ہے، بعض جگہ پہ غم کی کیفیت کی بنیاد پر، جیسے حالت غم میں انسان جو پیادہ پا نکلتا ہے وہ بھی اچھا ہے، لیکن ایک پیادہ پا نکلنا اپنے غرور کو توڑنے کے لیے ہوتا ہے. یہ حالت غرور جو ہے انسان میں نہیں پیدا ہو. بازاروں میں نکلتے تھے، یعنی حکومت کی حالت میں بازار میں نکلتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، لوگ آ کے رسول اللہ سے کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ جو بازاروں میں یمشی فی الاسواق یاکلو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے. رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے چہرے سے غیظ و غضب جو ہے وہ ظاہر ہو, جس کو دیکھ کے لوگ گھبرا جائیں ڈر جائیں, اس کو سمجھتے تھے لوگ. بعد میں یہ حالت پیدا, خلیفہ دوم کی حالت ہی بہت زیادہ تھی, غضب بہت زیادہ غضبناک ہوتے تھے بار بار, بہت زیادہ. یعنی ان کی حالات زندگی میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ کلچر وہاں پہ یہی تھا, حکومتی کلچر, یعنی یہ حاکم وہ ہو جس کو دیکھ کے لوگ ڈر رہے ہوں گھبرا رہے ہوں. رسول اللہ وہ تھے جس کو رسول اللہ کے سامنے آ کر لوگ نازیبا کلمات کہہ کر چلے جاتے تھے, لیکن رسول اللہ جواب نہیں دیتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ انسان ایسا انسان ہوگا تو وہ اس کی چلے گی کہاں, اس کی مانے گا کون, اس کی حکومت کیسے چلے گا. نہیں, حکومت کے لیے ایک ایمان کی ہیبت ہوتی ہے, حکومت کے لیے توحید کی ہیبت ہوتی ہے, حکومت کے لیے انسان کے کردار اور عمل کی ہیبت ہوتی ہے, نہ کہ چہرے کا غصہ, یہ نہیں ہوتا. لیکن عام لوگوں کا تصور یہی تھا, لہذا امیر المومنین پر ایک الزام یہ تھا کہ امیر المومنین جو بڑے ملائم طریقے سے لوگوں سے ملتے ہیں, کہا کہ امیر المومنین کو خلافت نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ اس لیے کہ بہت نرم مزاج ہے, بہت ہے یہ ملائم انداز سے لوگوں کو ملتے ہیں, یہ کیسے حکومت کریں گے, جبکہ کچھ ہی دن پہلے رسول اللہ کی حکومت کو دیکھ چکے تھے. عجیب ہے نا یہ سے. لہذا حکومت کی حالت میں امیر المومنین گھروں سے باہر نکلتے تھے, جا کر ایک ایک کو جہاں ضرورت ہوتی تھی, کوئی مشکل میں ہوتا تھا اس کی مشکل کو جا کر خود حل کرتے تھے, خود جا کر حل کرتے تھے, خود اس کے مسائل کو, سامان اٹھانا ہوتا تھا سامان اٹھاتے تھے. وقت کا حاکم آ کر کسی کی مدد کر رہا ہے, کسی کے سامان اٹھا رہا ہے, یعنی کہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ کروا رہے ہیں, یہ تم کرو نا, سامان اٹھا رہا ہے, یہ امور انجام دے رہے ہوتے تھے, نصیحتیں کرتے تھے, آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے. بہت سارے لوگ, چونکہ معاشرہ وہاں پہ معاشرے میں ایک مشکل تھی یہ, لہذا یہ آیت بار بار پڑھتے تھے, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. آخرت ان لوگوں کے لیے قرار دی گئی ہے جو زمین پر نہ بلندی چاہتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. بلندی علوا, بلندی اگر اللہ کی راہ میں بندگی کی جائے تو اللہ خود بلندی عطا کر دیتا ہے, لیکن خود جو انسان مختلف وسائل سے بلندی چاہتا ہے, تو وہاں پر جب امیر المومنین ایسے شخص کو دیکھتے تھے تو قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے تھے, تلک الدار الآخرت, یہ دار, تلک الدار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا ولا فسادا. امیر المومنین علی ہیں, علی اس لیے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سجدہ ریز ہے رسول اللہ کے بعد, سب سے زیادہ بندگی کرنے والے ہیں. یہ نام رسول اللہ کے ذریعے سے نام رکھا گیا ہے, الہی نام میں سے, اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے علی, اور اللہ کے بارگاہ میں بندگی کی جائے تو اللہ اس کو بھی عظیم بنا دیتا ہے, اس کو بھی علی بنا دیتا ہے, اس کو بھی چھوڑتے ہیں واقعات بہت, یعنی یہ جو چند واقعات ہیں اس کو ایک واقعہ سن کے گزرنے کی چیز نہیں, یہ آ کر ایک اسلامی کلچر کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اسلامی کلچر, اسلامی سوسائٹی کا کلچر کیا ہونا چاہیے. اسلامی سوسائٹی کا کلچر ہم بادشاہوں سے نہیں, زمینداروں سے نہیں, نوابوں سے نہیں, طبقاتی نظام رکھنے والی دوسری قوموں سے نہیں, اپنے پڑوسیوں سے نہیں, کرسچن اور ہندو اور فلاں ان سے نہیں, بلکہ ایک صحیح سوسائٹی کا کلچر لینا ہے تو ایک اسلام اگر کلچر دے رہا ہے, زندگی کا کلچر دے رہا ہے, اور یہ زندگی واقعاً بہت ہی حسین, واقعاً بہت ہی, چونکہ ہم ایک ساتھ تصور نہیں کر پاتے اس لیے ہمیں شاید اس کا حسن نظر نہیں آ رہا ہو, لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جہاں غلام ہو, جہاں آقا ہو, اور دونوں ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہوں, آقا غلام کو پیش کر رہا ہو, وہ کھا رہا ہو, ایک حاکمانہ کلچر میں, سلطنتی کلچر میں, یہ بہت بڑی عیب کی چیز ہے. لیکن ایک اسلامی کلچر میں بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہو. یہ چیز ہوتی ہے جس کا نتیجہ بندگی ہوتی ہے. انسان میں اگر توازو ہے تو نتیجہ اس کا بندگی پیدا ہوتی ہے. انسان کی زبان سے، انسان کے لہجے سے، انسان کے طرز گفتگو سے غرور ہوتا ہے تو وہ ٹپک رہا ہوتا ہے، توازو ہے تو وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پھر جب انسان متواضع ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں متواضع ہو کر آتا ہے. اب اگر آ کر امیر المومنین کی عبادت دیکھنا ہے، اگر امیر المومنین کی بندگی دیکھنا ہے، تو وہ 10 سال کی عمر سے لے کر کے 63 سال کی عمر تک، چاہے وہ لیلۃ الحریر ہو جہاں پر مسلسل تلواریں چل رہی ہیں، لیکن بندے خدا اللہ کی بندگی سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں. ابن عباس کو تعجب ہو رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ایسی حالت میں، جہاں تلوار رکنے کا نام لے رہی ہے وہاں پر آپ مسلح بچھا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. تعجب کر رہی ہے، ابن عباس پریشان ہو گئے. جو اچھے حالات میں ایئر کنڈیشن مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ہے وہ تو سبھی کر سکتے ہیں، تھوڑی دیر اچھے وقت گزر جائے گا، ثواب کا وقت گزر جائے گا، اچھی حالت میں گزر جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا. لیکن لیلۃ الحریر کی جنگ جہاں چند دن تک تلوار رکنے کا نام نہیں لیتی، نیزے پہ نیزے ٹکرا رہے ہیں، تلواریں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں، اسی وقت میں اول وقت جب نماز کا ہوتا تو امیر المومنین کا مسلح بچھا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے. اس کا انتظار نہیں کہ ابھی ہے، تھوڑا جنگ اور ٹل جائے، تھوڑا جنگ اور رک جائے، تھوڑا اور لوگ تھک جائیں، تھوڑا اور کمی آ جائے، تھوڑا رکاوٹ پیدا ہو جائے. پھر اس قدر کہ ابن عباس جیسا صحابی جو عظیم انسان تھے، وہ آ کے کہتے یا رسول اللہ یہ وقت ہے، یا امیر المومنین یہ وقت ہے. تو کہا ابن عباس ہم کس لیے جنگ کر رہے ہیں؟ متوجہ کی ایک جملے سے صرف متوجہ کر دیا ابن عباس، ہمیں پتا ہے ہم کس لیے جنگ کر رہے ہیں. فرصت نکال رہے ہوتے ہیں، جس طرح رسول اللہ کہتے تھے بلال آؤ مجھے راحت دو، ارحنا یا بلال، تھک گئی ہے روح. لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن سن کے، ایسے ایسے مسائل لا کے رسول اللہ کے سامنے رکھے جاتے تھے، انسان پریشان ہو جاتا ہے. جو معاشرے کے مسائل ہیں، پریشان ہونے کا مطلب درد ہوتا ہے، روح کو درد ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیف سن کر درد ہوتا ہے. وہ انسان جو بے درد ہو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جو کچھ بیان کے ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. لیکن جس کو درد ہے، معاشرے کا درد ہے، انسانوں کا درد ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. جب بہت حالت خراب ہوتی تھی، لوگوں کے طرح طرح کی حالت کو دیکھتے تھے، تو رسول اللہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال آؤ مجھے راحت دو. بلال کی راحت دینا یعنی کیا؟ بلال کی اذان ایک ہی آواز تھی، وہ اللہ اکبر کی صدا تھی جو رسول اللہ کو راحت پہنچاتی تھی. اللہ امیر المومنین بھی جب حالات بہت زیادہ خراب ہوتے تھے تو چھوڑ کے نکل جاتے تھے، کوفے کو چھوڑ کر، مسجد کو چھوڑ کر، شہر کو چھوڑ کر، حتی مسجد کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے تنہائی کے عالم میں، تنہائی کی حالت میں نکل جاتے تھے. رسول اللہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف امیر المومنین اعتکاف میں بیٹھتے تھے. اعتکاف یعنی اپنے اندر وہ حالت پیدا کرنا، تھوڑا سا نکلنا، چونکہ یہ ضرورت ہے، انسان کی ضرورتوں میں سے ہے کہ روح کو تھوڑا پرواز کرنے کا موقع دے، ورنہ یہ بیچاری روح بہت ہی گرفتار ہو جاتی ہے، بہت ہی اسیر ہو جاتی ہے. اپنے جسم کو لے جا کر 2 دن کے لیے اگر زندان میں ڈالا جائے تو دیکھیں انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ کسی کو ایسی حالت پیدا ہو. لیکن آپ فرض کریں کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں 2 دن کے لیے کہا کہ 2 دن گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، تو کیا حالت ہوگی؟ 2 دن اس کو جسم کو آزاد نہ ہو جائیں جانے کے لیے. یہ روح میں یہ حالت بہت پیدا ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ اس کو اسیر کر دیا جاتا ہے، اتنا زیادہ غلام بنا دیا جاتا ہے کہ یہ مہینے آتے ہیں ماہ رمضان، یعنی روح کو مثلا نماز کے اوقات جو رکھے گئے ہیں، روح کی آزادی کے اوقات ہیں. روح کو آ کر انسان آزاد کیا، کس کے ذریعے سے؟ بندگی کے ذریعے سے. لہذا بلند ترین حالات جو انسان کی وجود میں پیدا ہوتے ہیں، پورے زندگی میں صبح سے لے کے شام تک جو بہترین حالت انسان پیدا کرتا ہے، نہیں معلوم اس کا تجربہ کر کے انسان کو ملتا ہے، بہترین کیفیت اس وقت انسان میں پیدا ہوتی جب اس کا اور اس کے معبود کے درمیان میں کچھ رابطہ ہو، دو باتیں کر رہا ہو، دو جملے کہہ رہا ہو، اور ممکن ہے کہ اسی حالت میں آنکھوں میں چند آنسو بھی آ جائیں. کہ یہ حالت بھی جب انسان بات کر رہا ہوتا تو خود بخود حالت پیدا ہوتی، چونکہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس لیے حالت پیدا نہیں ہوتی، وہ اس سے نکل بھی نہیں پاتے. عام طور سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، عام طور سے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں ہر چیز زبان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دعا کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. اصل نماز دعا ہے. صلات کے معنی پہلے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے صلات کے معنی دعا تھے. ڈکشنری میں اب جب جا کے دیکھیں گے عربی ڈکشنری میں، تو اصل میں صلات کے معنی ہے دعا، پھر اس کو تبدیل کیا گیا اس خاص حالت کے لیے. ایسے اور بھی بہت سارے کلمات، مثلا حج کے معنی ہے مقصد. حج کے معنی یہ عمل نہیں تھا، حج پہلے بھی تھا کلمہ عربی ڈکشنری میں، لیکن حج کے معنی تھا مقصد، لیکن حج کو اس خاص حالت میں استعمال کیا گیا. صلات بھی دعا ہے. دعا میں انسان چونکہ عام طور سے دعا پڑھتا ہے سحر کے وقت میں جب بھی توفیق ہوتی ہے، مثلا افطار کرتے وقت بھی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، دو جملہ کہنا ہے لیکن پڑھ رہا ہوتا ہے، کر نہیں رہا ہوتا ہے. بہت پیارا جملہ، اللہم لکا سمتو، یعنی چونکہ ہم پڑھ رہے ہوتے لہذا حالت نہیں پیدا ہوتی، پرواز کی حالت نہیں پیدا ہوتی. روایت میں موجود ہے کہ لسائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو بہت ہی فرحت کا مقام ہے. فرحت یعنی دل کے سرور کی حالت، روحانی سرور. فرحت کبھی سنا ہے نا آپ لوگ، کبھی کبھی نام رکھتے ہیں، خواتین کا بھی نام ہوتا ہے، کبھی کبھی مرد کا بھی نام ہوتا ہے، نام ہم نہیں لے رہے ہیں. فرحت عربی لفظ ہے، فرحت کے معنی ہے دل کے سرور کی حالت، روح کے کیفیت، حالت سرور اور حالت لذت کی کیفیت کو کہتے ہیں فرحت. روایت لسائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو فرحت ہے، یعنی دو انتہائی لذت کی حالت ہے. کون کون سی حالت؟ عند الافطار، ایک افطار کے وقت ہے. افطار کے وقت اس لیے نہیں کہ بھوکے تھے اب پانی مل گیا، پیاسے تھے اب بھوکے تھے اب کھانا مل گیا، پانی تھے پانی مل گیا، ممکن ہے یہ بھی ہو بعض لوگوں کے لیے، لیکن بزرگان بیان کرتے ہیں کہ نہیں، روزے افطار کرتے وقت جو انسان کو فرحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ہمارا اور روزے میں گزر گیا، ایک دن روزے کی حالت میں گزرا، مریض نہیں ہوئے، مسافر نہیں ہوئے، مشکلات پیش نہیں آئیں، اللہ نے یہ موقع دیا روزہ رکھے. اور اس انسان کہتا اللہم لکا سمتو، اے میرے اللہ میں نے تیرے لیے یہ روزہ رکھا تھا، وعلا رزق کا افطرتو، اور یہ جو رزق ہے تیرا دیا ہوا رزق ہے جس پہ میں کھا رہا ہوں، وعلیک توکلتو، اور تجھ پر ہی بھروسہ کیے ہوئے ہوں. کہ امیر المومنین جب یہ دعا پڑھتے تو اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کرتے تھے، ربنا تقبل منا، پروردگار تو ہم سے قبول فرما. یعنی یہ حالت، یعنی چار جملہ، انسان تین جملہ کہے لیکن اگر یہ تین جملہ بھی اللہ سے بات کر رہا ہو، صرف زبان سے نہیں ادا کر رہا ہو، تو انسان میں پرواز کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حالت میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ حالت پیدا کر سکتا ہے. لیکن آپ جا کے پوری دعائیں کمیل پڑھ لیں، پوری دعائیں ابو حمزہ سومالی پڑھ لیں، لیکن یہ حالت پیدا ہونا ہو تو واقعاً مزیدار نہیں ہے، کیفیت نہیں پیدا ہوتی. لہذا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بندگی کے اعتبار سے امام حسن علیہ السلام کی ذات، یعنی یہ تو طے ہے کہ ہر زمانے کا ہر امام اپنے وقت کا سب سے زیادہ عابد انسان ہوتا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی عبادت اور بندگی لوگوں پر ظاہر تھی بہت زیادہ. ممکن ہے بعض ائمہ کی بندگی اور عبادت اتنے سارے لوگوں پر ظاہر نہ رہی ہو، بندگی کی حالت یہ طے ہے کہ ہے، لیکن لوگوں کے پر ظاہر تھی. آخر دیکھتے تھے امام حسن علیہ السلام جب 25 مرتبہ پیادہ حج کیا ہے، بعض روایتوں میں حتیٰ اس سے بھی زیادہ بیان کیا گیا، کم سے کم 25 مرتبہ پیدل حج. وہ پیدل حج کرنا دردناک ہے، جسم کے لیے تکلیف دہ ہے، پاؤں کے لیے تکلیف دہ ہے. مدینے سے لے کر کے مکے کا فاصلہ تھوڑا سا نہیں ہے، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ابھی آپ کو تیز رفتار گاڑی میں سفر کرنے میں. یہ 25 مرتبہ پیادہ پا حج امام نے کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں بندگی کی حالت پیدا ہوتی ہے، روح کی آزادی کی حالت پیدا ہوتی ہے، اور یہ لذت بخش ہے، بہت انسان کے لیے لذت بخش ہے. لہذا ہم اپنی گفتگو تمام کرتے ہیں، وقت بھی تمام ہو گیا. یہ حالت پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں. ہم یہ نہیں پڑھ رہے کہ اگر ہم ایک مجلس پڑھ کے چلے جائیں، ہم میں سب میں ہیں. یعنی انسان اپنے صحیح انسانی مقام تک، وہ بہت ساری چیزیں وہ مددگار ہیں، لیکن اصلی حالت انسان کی وہی بندگی کی حالت. السلام علیکم ایھا النبی عبدہ و رسولہ، رسول نہیں پہلے کہا جا رہا ہے، بندہ پہلے کہا جا رہا ہے، بندگی سے یاد کیا جا رہا ہے. اور یہ بندگی جو ہے صرف عمل کے انجام دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ عمل میں وہ حالت پیدا کرنے سے ہوتی ہے جو روح کی پرواز دینا شروع کر دے، عبد اور معبود کو نزدیک کر دے، عبد کو اس زنجیر سے اس کے روح کو توڑ کر اور کاٹ کر اسے پروردگار کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے مددگار بن جائے. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارا اس کیفیت کی لذت کا اندازہ اور احساس ہمیں بھی دلا. پروردگار ہمارے اندر بندگی کی کیفیت پیدا ہو. پروردگار ہم راہ امیر المومنین پر چلنے کی توفیق ہمارے اندر پیدا ہو. پروردگار تیرے جتنے بھی بندے ہیں ان میں جتنی بھی مشکلات ہیں، روحانی مشکلات، اخلاقی مشکلات، جسمانی مشکلات، ان تمام مشکلات کو حل فرما. پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما.